ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಚ್ಚಿಟೋಕ ಮರ್ಕಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಕಚ್ಚಿಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಲೆ ಹದೀಸ್, ಪೀರ್ ಇಲಾಬಸ್ ಕಾರುಣಿ, ಕರಾಚಿ ನಂಬರ್ 5, ಜನಾ ಫಜಿಲತ್ ಶೇಖ್ ಕಾರಿ ಖಲೀಲು ರಹಮಾನ್ ಜಾವೇದ್, ದರ್ ಸುಕ್ರಾನು ಹದೀಸ್, ಬಾದ್ ನಮಾಜ್ ಮಗರೇಬ್, ಬಮಕಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಲೆ ಹದೀಸ್, ಬಕ್ರಾ ಪೀಡಿ ಲ್ಯಾರಿ ಕರಾಚಿ. ಮೌಜು ಶಾನೆ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾ. ಯಕುಂ ನವಂಬರ್ ಸನ್ 1997. ಜನಾ ಫಜಿಲತ್ ಶೇಖ್ ಕಾರಿ ಖಲೀಲು ರಹಮಾನ್ ಜಾವೇದ್.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تاخير کے سے آنے کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ مغرب سے انتظار کر رہے ہیں. کراچی کا کچھ ٹریفک اس حساب سے ہے کہ صرافہ بازار سے نکلے, وہاں بھی ایک نیک کام سے گئے تھے تعزیت کے لیے, اور دیر ہو گئی پہنچتے میں. آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا. اللہ بارکیف آپ کو اس انتظار کا بھی انشاءاللہ اجر دے گا. موضوع رکھا گیا ہے شان اولیاء. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ولیوں کی اللہ نے بڑی شان, بڑا مرتبہ, بڑا مقام رکھا ہے. پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اولیاء ہیں کون جن کی اللہ نے شان رکھی. لفظ اولیاء جمع ہے اور اس کی واحد ہے ولی. ایک آدمی ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے, اسے ولی اللہ کہتے ہیں. اور بہت سارے ہیں, جیسے یہ مسجد بھری ہوئی ہے, اور سارے اللہ کے دوست ہیں, سارے نیک بندے ہیں, تو یہ اولیاء اللہ. ولی کو سینگ نہیں ہوتے, اسی طرح دو کان ہوتے ہیں, اسی طرح دو آنکھیں ہوتی ہیں, اسی طرح دو ہاتھ ہوتے ہیں, اسی طرح دو پاؤں ہوتے ہیں. پھر وہ کیا چیز ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے؟ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ میں بیسیوں اللہ کے ولی ہوں گے. اس کی کوئی ایسی پہچان, کوئی ایسی ڈگری, کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ انسان وہ کورس کر لے, وہ ڈپلوما کر لے سال دو سال کا, تو پھر وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اس کے لیے کچھ اعمال ہیں, کچھ راہیں متعین ہیں جو اللہ نے متعین کی. انسان جب ان راہوں پر آتا ہے, ان اعمال کو اختیار کرتا ہے, اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جاتا ہے, اور اللہ کی یہی پسند اسے ولی بنا دیتی.
اس کے لیے اسے کپڑے پھاڑنے کی ضرورت نہیں، بال بکھیرنے کی ضرورت نہیں، داڑھی مونچھیں بڑھا کر ایک کرنے کی ضرورت نہیں، بال میں مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں، کپڑوں سے باہر آنے کی ضرورت نہیں، سڑکوں پہ مارا مارا پھرنے کی اسے ضرورت نہیں، یا علی مدد کے نعرے لگانے کی اسے ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی تھا اور یہ لوگ اللہ سے راضی تھے، تو جس سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو وہ ولی اللہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سارے صحابہ کرام ولی اللہ تھے، سارے صحابہ کرام ولی اللہ تھے۔ اب ہمارے پاس ایک معیار آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو جماعت ولی اللہ کی، اولیاء اللہ کی جو جماعت اللہ کے رسول نے تیار کی، اس جماعت میں سے کوئی شخص ایسا تھا جو بال بکھیر کے اس میں مٹی ڈالتا ہو؟ ان ولیوں میں کوئی ولی ایسا تھا جو کرتے اور قمیض پجامے کے بغیر پھرتا ہو؟ ان میں کوئی ولی ایسا تھا جو یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو؟ ان میں کوئی ولی ایسا تھا جو قبر پہ دیا جلا کے بیٹھ جاتا ہو، ہری چادر قبر پہ بچھا کے وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہو، قبر پہ آ کے پھول بچھا کے وہاں ثواب کرتا ہو؟ ان میں کوئی ولی اللہ ایسا تھا؟ نہیں۔ تو اب ولی اللہ ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ جو جماعت اللہ کے رسول نے ترتیب دی تھی، جس جماعت کو اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے ان کی تربیت فرمائی تھی، صوفہ میں بٹھا کر، مسجد میں بٹھا کر، جہاد میں لے جا کر، ہر جگہ ان کی تربیت کی تھی، وہ جماعت کیسی تھی؟ ان کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، ان کی نماز کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا؟ کیا وہ دل میں نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ جس طرح ہمارے ہاں ولی اللہ لوگ آ کے کہیں کہ جی حضرت جی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کو چلیے، تو حضرت جی فرماتے ہیں ارے میاں تم تو ظاہر میں نمازیں پڑھتے ہو، ہم تو دل میں پڑھتے ہیں۔ ہم تو دل، نماز اصل عبادت وہی ہوتی ہے جو دل سے کی جائے۔ اور سننے والے مرید کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ نصیب ہمیں کہاں، تم سجدے یہاں محمدی مسجد بکرا پیڑی ہاشم لاسی روڈ پہ کرتے ہو، ہمارا ہر سجدہ بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ جو ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں ہمارا ہر سجدہ بیت اللہ میں ہوتا، اور ہم تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتے جب تک سجدے میں ہم بیت اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ لیکن سچی بات ہے بیت اللہ، اس کی کشش، اس کی طلب، اس کا مقام اپنی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہیں۔ کہاں ہیں؟ مدینے کے اندر ہیں۔ اور جب آپ کو دل چاہا کہ میں عمرہ کروں، میں حج کروں، ایمانداری سے بتائیے آپ مدینے کے اندر سجدے میں گر گئے تاکہ سجدے میں بیت اللہ کو دیکھ لوں، یا وہاں سے سفر کیا مکے کا؟ آپ نے مدینے سے سفر کیا مکے۔ امام الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو سر مکے کے مدینے کے اندر سجدے میں ڈال کر سجدے میں زیارت نہیں کرتا، بلکہ عملی طور پر سواری پہ بیٹھ کر مکے کا سفر کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے حدیبیہ کے مقام پر کافر روکتے ہیں اور آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے قصد کیا، سفر کیا مدینے سے مکے کا۔ تو رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں ایمانداری سے، یہ چوٹیں نہیں ہیں، یہ بالکل جیسے پہلی کلاس کے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، یہ بالکل پہلی کلاس کا ابتدائی سبق۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ولی ہے؟ کائنات میں کوئی بڑا ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر؟ لیکن اللہ کے نبی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے اور وہ مکے مدینے سے سفر کرتا ہے مکے۔ لیکن ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ جس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو وہ پونا ولی، اور کرتا نہ ہو وہ آدھا ولی، اور کچھ بھی نہ ہو وہ پورا ولی۔ ملتان کے اندر ایک صاحب تھے بابا بگا شیر کے نام سے، آج کل نہیں ہے، فوت ہو گئے، لوگوں نے ٹرکوں پہ اب بھی لکھ رکھا ہے بابا بگا شیر۔ یہ بالکل برہنہ رہتے اکثر، اور لوگ اس کو ستاتے تھے، اور لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کو یہ گالی دے دے اس کی مراد پوری، اور لوگ تنگ اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ ہمیں گالی دے۔ یہ ہمیں گالی دے اور ہماری مراد پوری ہو. اور لوگ اس کو سگریٹ پیش کرتے, وہ سگریٹ پیتا, ایک دو کش لگاتا اور سگریٹ کو پھینکتا. دنیا ٹوٹ پڑتی اس سگریٹ کو لوٹنے کے لیے کہ یہ سگریٹ میں لوں, حالانکہ وہ سگریٹ حرام, تمباکو حرام. وہ برہنہ شخص, وہ دیوانہ, وہ پاگل, وہ مجنوں, وہ اس حرام کو منہ لگاتا ہے تو اس حرام پر لوگ ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں ٹوٹتی, اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار دیا ہے, فرمایا اپنا سطر دکھانے والا اور دوسرا اس سطر کو دیکھنے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں ملعون ہیں, دونوں ملعون ہیں, سطر کھولنے والا اور اس سطر کو دیکھنے والا, فرمایا دونوں ملعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر, اس نظارے پر, اس منظر پر, اس عمل پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی, اور لوگ اسے ولایت سمجھتے ہیں, لوگ اسے معرفت سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تضاد کتنا ہے دین میں اور ڈالڈے میں, اصل میں اور نقل میں. آج لوگ ڈالڈے کو دیسی گھی سمجھ بیٹھے اور دیسی کو لوگ ڈالڈا سمجھتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے ڈالڈا اب اتنا لگ گیا ہے منہ کو کہ اگر اصلی گھی ان کو چکھا دیا جائے تو زکام ہو جاتا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے, میدا برداشت نہیں کرتا, اس لیے کہ میدا آدھی ہو گیا ہے ڈالڈے کا. اب سنت کو اس قدر بگاڑا گیا, توحید کو اس قدر بگاڑا گیا, اس قدر بگاڑا گیا, اور بدعت کو اس قدر فروغ دیا گیا. اور یہ کمزوری ہماری ہے, یہ حدیثوں کی کمزوری ہے, حق والوں کی کمزوری ہے کہ حق ان کے پاس ہے لیکن چھپا کے بیٹھے. حالانکہ جس سنار کے پاس خالص سونا ہو, خالص, اس کو دس گاہک بھی ہاتھ لگائیں وہ کبھی کالا نہیں ہوگا, اس کو کیا ڈر. وہ ہر کسی کو کہے یار دیکھو, ارے اٹھا کے دیکھو, قریب سے دیکھو, کسوٹی پہ گھسا کے دیکھو, وہ دھڑلے سے کہے گا. اور جس نے خالی اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے اور اندر پیتل یا تانبا ہے وہ تو ہاتھ نہیں لگانے دے گا کسی کو, اس کو پتا ہے یہ دس آدمیوں نے ہاتھ لگا دیا پسینے سے کالا ہو جائے گا, اور جب کالا ہو جائے گا تو پول کھل جائے گی, یہ تو نکلی ہے. اصل چیز آپ کے پاس ہے, سونا آپ کے پاس, اور آپ اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور لوگ بدعت کو فروغ دے رہے ہیں, بدعت کو گلی گلی نمائش کر رہے ہیں, گلی گلی دکھا رہے ہیں, اور حق والے چھپے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے نیک لوگوں کے اوصاف دیکھیے, قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا. اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ ولی المتقین, اللہ ولی المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کون لوگ ہیں؟ جن کے دل میں تقویٰ ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں اور نیکی کا شوق رکھتے ہیں, اللہ کا خوف ان کے دل میں بستا ہے, وہ متقی ہے اور یہ اللہ کے ولی. اور اللہ کن لوگوں کا دوست ہے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, پروردگار عالم ایمان والوں کا دوست ہے, ان کا ساتھی ہے. ان کی دوستی کا فائدہ انہیں کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. پروردگار عالم ان کو گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے باہر نکالتا ہے, الی النور, ہدایت کی روشنی میں, راہ راست پر ان کو لے آتا ہے. پروردگار عالم کی دوستی کا ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو گمراہی کی تاریکی سے, گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر رب العالمین روشنی پر لے آتا ہے. ان کو دکھاتا ہے قرآن کی روشنی, اللہ کے نبی کا جمال, اللہ کے نبی کی ہدایت کی روشنی پروردگار عالم انہیں دکھاتا ہے. اور فرمایا جو دوسرے کافر لوگ ہیں, بے ایمان ہیں, اللہ کے منکر, اللہ کے نبی کے منکر, اللہ کے قرآن کے منکر, فرمایا ان کا شیطان دوست ہے. یخرجہم من النور الی الظلمات, یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کو وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. جو لوگ گمراہ ہیں, کافر ہیں, ان کو ان کے شیاطین روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. اور جن کا دوست اللہ ہے, اللہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے. اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور ہر شخص جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ گھر میں چاندنا چاہتا ہے، روشنی چاہتا ہے یا اندھیرا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ روشنی چاہتا ہے. ہر گھر کا مالک اپنے گھر میں روشنی چاہتا ہے. اور جب رات کو انسان سوتا ہے، بے شک بعض لوگوں کو ٹیوب لائٹ پر نیند نہیں آتی، تو وہ زیرو کا بلب جلا دیتے ہیں. وہ زیرو کا بلب بھی اسی لیے جلاتے ہیں کہ بجلی کا خرچہ بھی نہ ہو لیکن گھر میں روشنی بھی رہے. لیکن جب چور کسی کے گھر میں چوری کرتا ہے، ایمانداری سے بتائیے، وہ اس گھر کے اندر روشنی چاہتا ہے یا اندھیرا چاہتا ہے؟ وہ اندھیرا چاہتا ہے. گھر کا مالک روشنی چاہتا ہے اور لٹیرا وہاں اندھیرا چاہتا ہے. اس کائنات کا مالک، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ اللہ ہے. وہ یہاں اجالا چاہتا ہے، یہاں روشنی چاہتا ہے. اور اس کائنات کا چور کون ہے؟ شیطان. وہ اس کائنات کا چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے. اللہ کے بندوں پر ڈاکے ڈالتا ہے، ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، ان کے اعمال صالحہ پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور وہ لوٹ کے لے جاتا ہے. وہ چاہتا ہے یہاں اندھیرا ہو تاکہ میں آسانی کے ساتھ ان کے ایمان لوٹ سکوں، ان کے اعمال لوٹ سکوں، انہیں گمراہ کر سکوں. اور اللہ چاہتا ہے نہیں، اے مسلمان، یہاں اجالا رکھ، یہاں روشنی رکھ، تاکہ شیطان کو اس کے ناپاک عزائم میں ناکامی ہو، نامراد بن کے نکلے، یہاں سے کامیاب ہو کر نہ نکلے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ مختلف اوصاف ہے. قرآن مجید نے بیان فرمایا جو اصل ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقیوں کا پہلا وصف، پہلی شان، پہلا شرط جو پروردگار عالم نے بیان فرمایا. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں. پروردگار عالم کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو کسی نے نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، جنت کو کسی نے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، دوزخ کو کسی نے نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، قبر میں ہونے والی جزا اور سزا کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا مگر پیغمبر کے بتانے پر ہم پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی مانتے ہیں. جنت میں، جنت مرنے کے بعد ہونے والے حساب و کتاب کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس حساب و کتاب پر ہم پھر بھی ایمان رکھتے ہیں. مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے لیکن جو مر جاتا ہے مرنے کے بعد آج تک واپس اٹھ کر نہیں آیا لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے کہا کہ ایسا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مانتے ہیں. یہ ہے ایمان بالغیب، جس جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا، قرآن کے بتانے پر، حدیث کے بتانے پر ہم ایمان لے آئے. اللہ کہتا ہے مومنین کا، متقیوں کا، اللہ کے ولی اللہ کا یہ پہلا وصف ہے. پہلا وصف ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اس چیز کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا وصف اولیاء اللہ کا، کپڑے پھاڑ کے اس بات کا ثبوت نہیں دیتے، داڑیاں منڈا کر اس بات کا ثبوت نہیں دیتے، بھنگ پی کر اس بات کا ثبوت نہیں دیتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پاکیزہ رہتے ہیں، کپڑے بھی پاک رکھتے ہیں، جسم بھی پاک رکھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، پروردگار عالم کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. الہ العالمین، تیرا بلاوا آیا، میرے گھر میں ہزاروں کام تھے، دکان پہ گاہک بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے، بیوی کو تکلیف تھی، بچے کو ہاسپیٹل لے جانا تھا، لیکن میں نے اذان سنی، پروردگار عالم، میں نے بچپن میں جب پیدا ہوا تھا تو کان میں یہی آواز سنی تھی، اللہ اکبر. اے کائنات میں آنے والے شخص، یہ ذہن میں بٹھا لے، اس کائنات کا اگر کوئی مالک ہے، کائنات میں کوئی بڑا ہے جس کا ساری کائنات پر حکم اور زور چلے گا، وہ صرف اللہ ہے. مسلمان کے دل میں رب العالمین بچپن سے یہ بات بٹھاتا ہے، اے میرے بندے، دنیا میں تو آیا ہے، میری نعمتیں کھائے گا، میرا دیا ہوا پیے گا، میرا دیا ہوا پہنے گا، میرا دیا ہوا کھائے گا، ہر چیز میری زمین پہ تو رہے گا، میری چھت کے نیچے تو بسے گا. اللہ اکبر، قدم قدم پر یہ بات ذہن میں رکھ، تو کتنا بھی بڑا ہو جائے تجھ سے پھر میں پھر بھی تجھ سے بڑا رہوں گا، تو کتنا افسر ہو جائے میں پھر بھی تجھ سے بڑا رہوں گا، کتنا طاقتور ہو جائے میں پھر بھی تم سے بڑا رہوں گا. اللہ اکبر، یہ لبیک سن کر، لبیک کہہ کر، یہ پکار سن کر بندہ مسجد میں آتا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کی دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، کس بات کا ثبوت دیتا ہے؟ اے میرا اللہ، تو بڑا میں چھوٹا، تو جیتا میں ہارا، سارے کام کاج چھوڑ کر پروردگار عالم تیرے بلاوے پر آیا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ تیرے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، لیکن تیری مرضی سب پر چلتی ہے، تو سب کا مالک ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. دوسرا وقت اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ کی قرآن نے جو شان بیان فرمائی، یہ دوسرا وصف ہے اولیاء اللہ کا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں ایمان بالغیب کے بعد. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا وصف ان کا کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس میں کنجوسی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتے ہیں. جہاد کا معاملہ ہو، پیسہ صرف کرتے ہیں. مسجد بنانی ہو، پیسہ صرف کرتے ہیں. مدرسہ بنانا ہو، پیسہ صرف کرتے ہیں. یتیم کی پرورش کرنی ہو، پیسہ صرف کرتے ہیں. بیوہ کا سہارا بننا ہو، پیسہ صرف کرتے ہیں. کسی غریب بچی کی شادی کرنی ہو، پیسہ صرف کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون، لیکن فرما پھر بھی وہ اس مال کو اپنا نہیں سمجھتے. مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ تصور ان کے ذہن میں رہتا ہے، یہ مال جو میں کسی پہ خرچ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا، یہ ولی اللہ کی نشانی ہے. وہ اس مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، جیسا کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ کہا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن کا وصف یہ ہے کہ وہ مال کو اور اپنی جان کو اپنی ملک نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی امانت سمجھتا ہے اپنے پاس، اور اللہ کو بیچ چکا ہے جنت کے بدلے، اللہ سے سودا کر چکا ہے کہ اللہ میری جان بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، اور تیرے پاس جنت ہے وہ میری. اور اللہ کہتا ہے یہ سودا کون کرتا ہے؟ وہی ولی اللہ، وہی مومن، وہی متقی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف، فرمایا مومن آدمی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، ان کو بھی مانتا ہے کہ واقعی یہ بھی اللہ نے اتاری تھی. اگرچہ لوگوں نے آج اپنی اپنی حکمتوں، اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق اس میں تعریف کر لی، تبدیلیاں کر لی، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ اللہ نے بالکل خالصتاً اسی طرح اتاری تھی جس طرح قرآن کو اتارا ہے، ان کو بھی مانتے ہیں. اور جو کچھ اس پیغمبر پر قرآن مجید کی صورت میں، احادیث کی صورت میں اللہ نے اس پیغمبر کو دیا، اس کو بھی مانتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر فرمایا یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان ماننا اور یقین اس سے بھی اوپر کا ایک درجہ، یعنی آخرت کو بالکل ایسے مانتے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں، آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں کہ اس کا آنا یقینی ہے. اسی طرح فرمایا آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، اللہ تعالیٰ نے آگے فیصلے کے طور پر کہا یہ لوگ ہیں جن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. اب کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ کپڑے پھاڑنا نہیں، گیارہویں کی کھیر کھانا نہیں، ہائے ہائے واویلے کرنا نہیں، اسپیکر کھول کر اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگانا نہیں، یا علی مدد یا رسول اللہ کہنا نہیں. اور ظلم کیا ہے؟ سچی بات ہے، جگہ جگہ پورے کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک بدعت کا جملہ لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جملہ لکھا، اس کے نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا لکھی ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 اجر اس کے بڑھا دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے. اب یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک بوتل ہے وہ شراب کی بوتل ہے، بغیر لیبل کے ہے, اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, وہ شراب کی بوتل ہے بھری ہوئی. شیپ بالکل ایسا ہے جیسے روح افزا کا, کلر اس کا ایسا ہے جیسے روح افزا کا, اور اس کے اوپر کوئی شخص لیبل لگا لے روح افزا, نیچے لکھتے ہم درد دواخانہ, تو ایمانداری سے بتائیے وہ روح افزا بن جائے گا؟ لیبل لگانے سے روح افزا بن جائے گا؟ کتے کا نام اگر آپ بکرا رکھ لیں تو وہ حلال ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ نہیں ہوگا, وہ کتا ہی رہے گا, وہ حرام ہے, وہ شراب حرام ہے. آپ لیبل اوپر روح افزا کی لگا لیں وہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب حدیث صحیح ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر درود بھیجا, اللہ اس کی 10 نیکیاں بڑھا دیتا ہے, 10 گنا مٹا دیتا ہے. صحیح, ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. اب سوال یہ ہے وہ درود کون سا ہے جس پر اللہ یہ اجر دیتا ہے, جس پر اللہ یہ گناہ مٹاتا ہے, جس کے نہ پڑھنے سے دعائیں ہماری معلق رہ جاتی ہیں, آسمان پر نہیں جاتی جب تک وہ درود نہ پڑھا جائے, وہ درود کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے, جب قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی, ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت بھیجتا ہے, اللہ کے رسول اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. صحابہ کرام نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں سلام تو سکھایا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی, لیکن یہ اللہ نے کہا صلات بھی پڑھو, سلام تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی, لیکن اللہ نے کہا صلو کہ آپ صلات بھی پڑھو, تو یہ صلات کیا چیز ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلات. اب وہ ساری فضیلت کے صلات کی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھلائی, جو اللہ کے رسول نے بتلائی. اب آپ اندر شراب بھر دیں, اوپر ٹائٹل روح افزا کا لگا دیں, یہ تو ظلم ہے. اندر زہر بھر دیں اور اوپر لکھتے کہ بچوں کی بہترین غذا, یہ تو انسانیت کو قتل کرنے والی بات. اور ظلم یہ ہے کہ ہم سارے خاموش ہیں, ہم سارے خاموش ہیں. بدعت پھیلتی چلی جا رہی ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور ہمارے کان پہ جوں نہیں گریں گی, ہمیں افسوس نہیں ہوتا, ہم کچھ کر نہیں پاتے, اور ہم آپس کے جھگڑوں سے ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم اپنی یہ قوتیں ہم باطل قوتوں کے مقابلے میں صرف کر سکیں, ایسا نہیں ہو رہا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ہے. اب جب لوگوں سے اعتراض کریں, ہم لوگوں سے پوچھیں ارے بھائی یہ کام دین میں نہیں ہے, ارے یار ہمیں بھی پتا ہے نہیں ہے قرآن میں, نہیں ہے یہ چشمہ, مولوی صاحب آپ نے چشمہ پہن رکھا ہے حدیث میں ہے, آپ ابھی پروگرام میں گاڑی میں بیٹھ کے آئے, رکشہ میں بیٹھ کے آئے, ٹیکسی میں بیٹھ کے آئے, اللہ کے رسول کبھی ٹیکسی میں بیٹھ لیتے, کبھی رکشہ میں بیٹھ لیتے؟ یہ دلائل, یہ براہین ہیں, اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا؟ ہاں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی ریل گاڑی میں بیٹھے تھے, ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے, بس میں بیٹھے. قرآن مجید میں آتا ہے ول خیلا ول بغالا ول حمیرا لتر کبوہا وزینا و یخلو کو مالا تالم, اے انسانو یہ گھوڑا یہ گدھا یہ خچر فرمایا جس پر تم سواری کرتے ہو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان پر تم سوار بھی ہو اور یہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہیں, لیکن فرمایا یخلو کو مالا تالمون, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں, تم جانتے ہی نہیں, اس کے بعد اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا. ہوائی جہاز بھی اس میں آ گئے, ریل گاڑیاں بھی اس میں آ گئیں, سمندری جہاز بھی اس میں آ گئے, ٹیکسیاں رکشے بھی آ گئے, ہر چیز اس میں آ گئی. یخلو کو مالا تالم, اللہ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو اے صحابہ کرام کی جماعت تم جانتے ہی نہیں ہو, تمہارے دور میں وہ آئی نہیں, تم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا. قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اب یہ جب سوال کرتا ہے انسان تو جواب آگے یہ ملتا ہے ارے مانا حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے مانا نہیں ہے, لیکن بھلا تم بتاؤ یہ کام برا تو نہیں ہے نا؟ اگر کوئی آدمی مر گیا ہے, ہم نے سپارے بانٹ کے کچھ 30 پارے ایک ایک پارا ہم نے دے کر قرآن کا پڑھ لیا ہے, تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے نا, کوئی گانے تو نہیں گائے, قرآن بڑا ہے کان تو برا نہیں. یہ سوال. اگر ہم نے قبر پہ اذان دے دی تو کیا قباحت ہے, کیا برائی ہے اس میں؟ کان تو اچھا ہے. اگر ہم نے جنازے کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ بھی لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ دعا ہی تو ہے. اگر کھانا مولوی صاحب کے آگے رکھ کر تین دفعہ قل ہو اللہ ہم نے پڑھوا لیا سورہ مزمل, کیا حرج ہے, کیا گواہد ہے؟ دیکھیے یہی دین کو نہ سمجھنے کا سب سے بڑا نقص ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے, ایک شخص دودھ بیچتا ہے اور وہ دودھ بیچنے والا دودھ کے اندر گندا پانی نہیں ملاتا, زمزم ملاتا ہے. کراچی کا پانی نہیں ملاتا, زمزم ملاتا ہے. جس زمزم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا, اگر کوئی آدمی دل میں کوئی مراد رکھ کر اس کو پیتا ہے اور پیٹ بھر کر پیتا ہے, اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے. وہ زمزم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی, اس زمزم کو اگر کوئی شخص دودھ میں ڈالتا ہے اور پھر دودھ میں ڈال کر اس کو بیچتا ہے, کیا خیال ہے آپ اس شخص کو بے ایمان نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ زمزم ڈال رہا, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بھی آپ کہیں گے یہ بے ایمان. اس لیے کہ دودھ میں اس نے زمزم ڈالا یا کراچی کا پانی ڈالا, دودھ میں اس نے ملاوٹ کی, وہ بے ایمان ہے. چاہے وہ اچھی چیز ملا رہا ہے چاہے وہ گندی چیز ملا رہا ہے. سونے میں اگر پیتل ملا ہے تو بے ایمان, تانبا ملا ہے تو بے ایمان, چاندی ملا ہے تو بے ایمان, 22 کریٹ کے سونے میں 14 کریٹ کا سونا ڈالے تو بھی بے ایمان. اس لیے کہ اس کا ایک معیار ہے, اس کا ایک معیار ہے. ہاں اس کو بتائے کہ یہ اتنے درجے کا ہے, اس کو بتائے تاکہ اس کو پتا چلے اتنے درجے کا ہے اس کا بھاؤ یہ ہے, یہ اتنے درجے کا ہے اس کا بھاؤ یہ ہے. اس کو بتا دے, اس پر واضح کرے, میں نے اس 5 کلو دودھ کے اندر 5 کلو پانی ڈالا ہے تب یہ 10 کلو بنا ہے. اس کو بتائے, پھر اس کی مرضی اس کو خریدے, اس کی مرضی نہ خریدے, لیکن اس کو عیب ظاہر کرے, اس کو کھولے, ورنہ بے ایمان ہے. اب یہ اعتراض کہ ہم تو اچھی چیزیں ملاتے ہیں. دیکھیے صحابہ کرام کی احتیاط معمولی معمولی بات پر, معمولی معمولی بات. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کو ارکان اسلام کی تعلیم دیتے ہیں, ارکان اسلام سکھاتے ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کہنے کے بعد فرمایا نماز کا پڑھنا, اقام الصلاۃ, وایتاء الزکات, اور زکات کا دینا, والحج وصوم رمضان. فرمایا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ ارکان اسلام. حضرت عبداللہ بن عمر اسے سکھا رہے ہیں, اس کو 2-3 دفعہ دہرایا, اس کو جب یاد ہو گیا پھر اس سے سنتے ہیں جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور 2-4 دفعہ دہرانے کے بعد اسے کہتا ہے اچھا اب تو مجھے سنا, پھر وہ بچہ سناتا ہے, استاد اس کی غلطی نکالتا ہے. اب جس کو بتا رہے ہیں وہ بتا رہا ہے جواب میں, اور بتاتے بتاتے جب آخری 2 جملے کہتا ہے توحید, نماز قائم کرنا, زکات کا دینا, رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, تو نے پہلے کہا رمضان کے روزے رکھنا اور پھر کہا حج کرنا, نہیں اللہ کے رسول نے جو سکھلائے تھے اس میں حج پہلے تھا روزے بعد میں تھے. ہاکذا رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے اسی طرح کہا. اب یہ فرق کیا ہے, اللہ کے رسول نے جو سکھلائے تھے اس میں حج پہلے تھا رمضان کے روزے بعد میں تھے, اور تو رمضان کے روزے پہلے کہتا ہے حج بعد میں کہتا ہے, یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے نگ تو پورے 5 ہو رہے تھے, توحید بھی, نماز بھی, زکات بھی, حج بھی, زکات بھی, رمضان کے روزے بھی, پورے 5 ہیں تعداد میں, یہ 5 نگ پورے تھے. اور اگر وہ حج کر لے یا رمضان کے روزے رکھ لے پہلے, یا پہلے حج کرے آئے اور رمضان بعد میں آئے تو رمضان کے روزے رکھ لے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن صحابی سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو سکھلایا ہے اس میں حج پہلے ہے اور رمضان کے روزے بعد میں ہیں, اور اس کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور یہی دین ہے, یہی اصل دین ہے. اللہ کے نبی نے کیا چیز کس طرح کیسے سکھلائی, چھوٹی چھوٹی بات پر, چھوٹی چھوٹی بات. حضرت صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے, یہ کیسر کا دسترخوان ہے,
آپ اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کے جاتے ہیں، آپ نوالا توڑتے ہیں، سالن میں لگاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے نوالا گر جاتا ہے۔ اب ہم بھی روز کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہوں، فائیو سٹار ہوٹل ہو، بڑا اونچا ہوٹل ہو، وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور ٹیبل سے نیچے کھانا گر جائے، کوئی بے شک نہ دیکھ رہا ہو، مجال ہے کہ ہم اس کو اٹھا جائیں۔ اب وہ بادشاہ کا دربار ہے اور ابو ذر اس کھانے کو، نوالے کو زمین سے اٹھاتے ہیں، دوسرا صحابی جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کوہنی مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بادشاہی دربار ہے، یہ آداب شاہی کے خلاف ہے، کیا کہیں گے، یہ بھوکا ہے، یہ بھوکا ہے، ایک نوالا گر گیا اس کو تو پھر نیچے سے اٹھا رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، نوالا جب زمین پہ گرے اسے اٹھاؤ، اگر مٹی لگی ہے پھونک مار کے اسے ہٹا دو، اس کو کھا لو، اس کو کھا لو، اسی میں برکت ہے۔ اب صحابی زمین سے اٹھا رہا ہے، کس بات پر؟ بھوکا نہیں ہے، شاہی دسترخوان ہے، کیسر کا دسترخوان ہے، اگر ایک نوالا کیا پوری روٹی بھی گر جائے گی اور مل جائے گی، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دربار کیسر کا ہو یا دسترخوان گھر کا ہو، اللہ کے نبی کی سنت ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ ولی اللہ کیسے بنتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں بساتا ہے اور اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہوتا ہے، وہی ولی اللہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام کے سامنے حسرت سے کہتے ہیں کہ لوگوں، مجھے ڈر ہے، مجھے یہ حسرت ہے، مجھے یہ ارمان ہے، مجھے یہ صدمہ ہے کہ مجھ سے، میں نے نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کیا سنت؟ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو میں نے دیکھا تھا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کو، امامتہ بنت زینب، حضرت زینب کی بیٹی جو آپ کی نواسی تھی، اس کو اللہ کے رسول مسجد میں لائے تھے، اس کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے اسی طرح جماعت کرائی، نماز پڑھائی، ہماری امامت فرمائی، اور آپ جب رکوع اور سجدے کو جاتے تھے اسے زمین پہ نیچے بچھا دیتے تھے، اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ نے مجھے کوئی نواسی نہیں دی کہ جسے میں اٹھاؤں اور نماز پڑھاؤں، کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ حسرت ہے ساری زندگی کی۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیسا کہا، اللہ کے نبی نے کیسے کیا، اللہ کے نبی نے کھانا کیسا کھایا، بستر پر آرام کیسے فرمایا، مسجد میں قدم کیسے رکھا، مسجد سے قدم باہر کیسے نکالا، نماز کیسے پڑھی، امامت کیسے کرائی، جہاد کیسے کیا، شادیاں کیسے کی، بچی کو رخصت کیسے کیا، جنازوں کو کندھا کیسے دیا، جنازے کی امامت کیسے کرائی، جنازے میں دعائیں کیسی پڑھی، یہ سب سیکھنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے، بحیثیت مسلمان کے یہی ہمارا دین ہے۔ اور جو شخص اس دین کو اپنی زندگی میں بسا لیتا ہے، سجا لیتا ہے، وہی ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ اسے نہیں کہتے جو پانی کے اوپر چلتا رہے، اس طرح چلے جس طرح ہم مٹی پہ چلتے ہیں۔ یہ لوگوں نے جو قصے بنا رکھے ہیں، یا جنید کہتا جا اور دریا پہ چلتا جا، کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ یا جنید کہتا ہوا جا رہا ہے، اور یا جنید بغدادی وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ جنید خود تو یا اللہ کہتا ہے اور تیرے سے یا جنید کہلواتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو بھی یا اللہ کہے، یہ بات شیطان نے ڈالی۔ دیکھو اب اس نے یا اللہ کہا، جیسے یا اللہ کہا غوطہ آ گئے، غوطہ آیا تو فوراً باہر نکلے، پھر وہی یا جنید کہا تو اوپر آ گئے، باہر ہو گئے، جا کر پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ یا اللہ کہتے ہو تو پار لگ جاتے ہو، میں یا اللہ کہتا ہوں تو میں ڈوب جاتا ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ حضرت جنید نے فرمایا کہ ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں اور رب تک پہلے پہنچنے لگ گیا، یہ تو سیڑھیاں ہیں، پہلے جنید بنو پھر رب تک پہنچو، جنید تک تو تم پہنچو، ہماری تیرے آگے تیری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں تیری ٹالتا نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑوں کی ٹال دی صرف یہ دکھانے کے لیے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ کائنات میں بڑا میں ہوں، میری مرضی جس کی مانوں، میری مرضی جس کی ٹالوں. نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ سے دعا بیٹے کے بارے میں کر بیٹھے، ایمانداری سے بتائیے، اللہ نے قبول کر لیے دھتکار، بلکہ اتنی سختی سے کہا انی اعوذ کان تکون من الجاہلی، اگر پھر تو نے سوال کیا میں تجھے جاہل بنا دوں گا. جہالت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت چھین لوں گا. نبوت تو علم کی روشنی ہے، میں نبوت چھین لوں گا، جاہل بنا دوں گا اگر پھر تو نے مجھ سے بیٹے کا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے مرنے کے بعد رو رہے، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر، ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ رو رہے ہیں کہ آپ کا چچا مسلمان کیوں نہیں ہوا. نہیں، جس کو آپ پسند کریں ضروری نہیں کہ اس کے دل میں ہدایت بھی ڈال دیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ کے اختیار میں یہ بات ضرور ہے کہ جس کو چاہے اس کے دل میں ہدایت ڈال دیں. آپ کا کام صرف بلغ ما انزل الیہ، آپ کا کام صرف یہ ہے، آپ پہنچاتے جائیں، ہمارا دین سناتے جائیں، وہ مانیں اپنے فائدے کے لیے، نہ مانیں اس کا وبال اسی پر ہے. آپ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے اس نے کیوں نہیں مانا، آپ صرف پہنچا دیں. آپ نے چچا پر بھی حق ادا کر دیا، اس کو تبلیغ کر دی، اس کو ہمارا دین پہنچا دیا، بس. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹائے ہوئے ہیں اور بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دل سے چاہتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر دوں یا اوپر اوپر سے ایسے دکھانے کے لیے چھری چلا رہے ہیں؟ دل سے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں، قربان کر دوں. لیکن ایمانداری سے بتائیے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، اسماعیل کو دنیا میں رکھنا ہے، اسماعیل کی نسل سے میں نے محمد رسول اللہ پیدا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اب مرضی کس کی پوری ہوئی، ابراہیم کی یا اللہ کی؟ اسماعیل چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں، ابراہیم چاہتا ہے میں ذبح کر دوں. چھری ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، گردن ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، لیکن تھار رب العالمین کے ہاتھ میں، وہ مرضی کا مالک ہے. اور جب ماننے پہ آئے، ابلیس نے رب العالمین کی دعا میں ہاتھ کھڑے کر دیے، ابلیس نے رب العالمین کی دعا میں ہاتھ کیے اور کیا کہا؟ اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا، مجھے دھتکار تو دیا، مجھے ابلیس تو بنا دیا، رجیم کر دیا مجھے، لیکن میرا ایک سوال ہے، ایک درخواست ہے، مجھے قیامت تک نہ مارنا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت ہے، الى یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقرر تک تجھے مہلت ہے. کس کی دعا قبول کی؟ شیطان کی. اب جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو ابلیس سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں. اللہ ماننے پہ آیا تو ابلیس کی مان رہا ہے. اب جب انسان یہ کہے کہ ہماری سنتا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو ابلیس سے بھی کچھ نیچے ہی سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، نہیں، یہ دیکھو، یہ ہے ولی، اللہ کے دروازے پر آتا ہے اور اللہ کہتا ہے. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا داتا، تمہارا پروردگار پکار پکار کر تمہیں یہ بات کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں. مجھے پکار کے تو دیکھو، میرے دروازے پر آ کے تو دیکھو، میرے دروازے پر سر کو جھکا کے تو دیکھو، اپنا دامن پھیلا کے تو دیکھو، ندامت کے آنسوں بہا کے تو دیکھو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو. اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو. فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے، تم مجھے انسانوں کی محفلوں میں یاد کیا کرو، میں تمہیں فرشتوں کی محفلوں میں یاد کروں گا. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکریہ بجا لایا کرو، ناشکری نہ کیا کرو، مجھے پکارا کرو. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرے بندے جواب سے میرے بارے میں پوچھیں، میں ان کے قریب ہوں یا ان کے دور. مجھے پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگانے کی ضرورت نہیں، اسپیکر کھول کر حق ہوں کہنے کی ضرورت نہیں. اگر تم دل میں بھی پکار لیا کرو، انہی قریب، فرمایا میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا دن کے اجالے میں مجھے پکارے، رات کی تاریکی میں مجھے پکارے، یونس کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں مجھے پکارے، اجیب و دعوت الداع، میں اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ لوگ مجھے پکارا کریں، میرے ساتھ ایمان لایا کریں۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در رحمت پہ ازل سے یہ بات لکھ دی ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو جب بھی تم مانگو گے میں مجھے اپنی پکاروں پر قبول کرنے والا سننے والا تم مجھے پاؤ گے، آدھی رات کو پکارو، دن کو پکارو، جب بھی پکارو۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے ولیوں کے کچھ اوصاف قرآن مجید نے یوں بیان فرمائے، عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کی پیٹ پر چلتے ہیں، ڈرتے ڈرتے، لرستے لرستے، کانپتے کانپتے، تکبر نام کی کوئی چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی، سینہ تان کے اکڑ کر نہیں چلتے، غرور نام کی کوئی چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی، گھمنڈ نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر زمین پر چلتے ہیں، اس عزم کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ آج اللہ نے زمین کی پیٹ پر چلنے والا بنایا، کل وہ دن بھی آنے والا ہے کہ زمین کے پیٹ میں ہم داخل ہوں گے۔ آج ہم اکڑ اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں، کر یہ سارا غرور ٹوٹ جائے گا، یہ زمین ہمیں کھا کر بالکل خاک بنا دے گی، مٹی بنا دے گی، بالکل اسی طرح جس طرح ابو سفیان اللہ کے رسول کے سامنے قبرستان سے وہ سیدھا ہڈی لے کر کے آتا ہے، ہاتھوں سے مسلتا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے، من یحیی العظام وهی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تو عجیب فلسفہ، تیرے دین کا عجیب فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ یہ کہتے ہو مرنے کے بعد زندگی ہے، انسان دوبارہ اٹھے گا، انسان دوبارہ بنے گا، من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، وهی رمیم، جو بالکل ریت بن چکی ہے، بالکل راکھ بن چکی ہے، بالکل خاک بن چکی ہے، انگلیوں کے مسلنے سے بھی مسلی جا رہی ہے، ایسی بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون بنائے گا؟ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ پیغمبر سے سوال ہو رہا ہے، ہماری طرف سے جواب دے دو، قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ، اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا تھا، جب تمہارا خمیر بھی نہیں تھا، تمہاری ریت بھی نہیں تھی، تمہاری خاک بھی نہیں تھی، تمہاری مٹی بھی نہیں تھی، تمہارا ڈھانچہ بھی نہیں تھا، تمہارا تصور بھی نہیں تھا، جس ذات نے اس وقت تمہیں بنایا جب تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، جب اب تمہارا سب کچھ آ گیا، دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا انسان جب زمین پہ چلتا ہے اس تصور کے ساتھ چلتا ہے کہ میں نے اس کے پیٹ میں آنا ہے، یہ کھائے گی، یہ گھلائے گی، جسم کو دبائے گی، جسم کو بھینچے گی، اگر میں نے اچھے کرتوت نہ کیے، اچھے کام نہ کیے، سارے عذابات میرے اوپر آئیں گے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو ڈر ڈر کر قدم رکھتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جہلا سے پالا پڑ جائے، جہلا سے واسطہ پڑ جائے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، سامنے والا ایک گالی دیتا ہے جواب میں دس دعائیں دے کر چل دیتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں جواب میں پھول پیش کر کے چل پڑتے ہیں، وہ بد دعائیں دیتے ہیں یہ سن کے چل جاتے ہیں، جواب میں قالوا سلاما، جواب میں ان کو بھلی بات کہتے ہیں، جاہل کے جواب میں جہالت کا اظہار بالکل نہیں کرتے، پتے کی بات کہتے ہیں، معقول بات کہتے ہیں، بھلی بات کہتے ہیں، یہ اوصاف ہیں اولیاء اللہ کی۔ اللہ جن کو عباد الرحمن کہتا ہے، عبد کی جمع ہے عباد، اللہ جن کو کہتا ہے کہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کے یہ اوصاف، اور یہی ولی اللہ کی شان ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ان کا خلاف نہیں کرتا، جو چیز اللہ نے حرام کی اسے حرام سمجھتا ہے، جو چیز اللہ نے حلال کی اسے حلال سمجھتا ہے، اسے اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ولی اللہ کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے کچھ کرتا ہے، دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں، دین سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ میرے بھائی بہت آسان ہے دین، بہت آسان ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھے، کس سے سمجھے؟ قرآن سے لے، نبی کی زبان سے لے، اور اگر عقل سے لے گا، اپنی فہم سے لے گا، مفتی سے لے گا، مولوی سے لے گا، تو قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، لوٹیں گے اسے، قدم قدم پر لٹیرے ہیں، شیطان نے ایسا جال بچھا رکھا ہے، زہر کے اوپر روح افزا کے لیبل لگا رکھے ہیں اور لوگ اسے پی رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے روز اموات، روز اموات، لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں اور انسان سمجھتا ہے ہم اچھا کر رہے ہیں، صرف لیبل کو دیکھ۔ حالانکہ آج کل لیبارٹریاں ہیں اس کو ٹیسٹ کروائیں. حتیٰ کہ آج کل تو لوگ اتنا ترقی یافتہ ہو گئے ہیں, زمین کھودتے ہیں پانی نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس پانی کو بھلے میٹھا بھی نکلے یا نہیں پیو, پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواؤ کہیں اس کے اندر میٹھا تو ہے لیکن زہر کے اثرات نہ ہوں جو انسانی صحت کے لیے مضر. لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواتے ہیں, اگر وہ پاس کر کے دیتے ہیں پھر وہ پیتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو اپنی زندگی سے پیار ہے, اپنی زندگی سے پیار ہے, کہیں اس پانی سے میں مر نہ جاؤں. لیکن کیا مرنے کے بعد کی کوئی زندگی, حالانکہ اس کی تو لیمٹ ہے نا, ہم میں سے کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 100 سال, کوئی 120 سال, 10 سال آج کل کے دور میں, ورنہ 100 سال تک تو لوگ بہت ہی مشکل پہنچتے ہیں. اکثر لوگ 60-70 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں اور بہت سی کلیاں تو بن کھلے مرجھا جاتی ہیں. ابھی گود میں پھول آئے اور مرجھا گئے, چلے گئے, والدین کو داغ مفارقت دے گئے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آپ کا لخت جگر ابراہیم ہے اور دم توڑ گیا. لوگ کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں تیری ڈالتا نہیں, امام الانبیاء کے ہاتھوں میں بیٹے کی میت رکھی ہوئی, ابھی روح نہیں نکلی اور گھر والی نے آپ کے ہاتھوں میں آ کے تھمایا. آپ نے دیکھا چہرے کو, آپ نے دیکھا آپ کے ہاتھوں میں بچے نے دم توڑا, جیسے دم توڑا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا ان بے فراق کا لمحزون یا ابراہیم, ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں صدمہ بہت پہنچایا, بہت صدمہ ہوا, لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں دم توڑ گیا بچہ, ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, یہاں پیغمبر بھی محتاج ہے, بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو محتاج ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ جیسا چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے, وہ مرضی کا مالک ہے, اس کی مرضی ساری کائنات پر چلتی ہے, باقی ساری کی ساری کائنات. انتم الفقراء الی اللہ, اے کائنات کے لوگوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو, غنی صرف ایک, وہ ایک ذات ہے جو غنی ہے, ساری کائنات کو نوازتا ہے, ساری کائنات کو دیتا ہے, تم سارے اس در کے فقیر, اس در کے محتاج ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جگہ 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 ہمیں یہ دعوت دیتا ہے. فرمایا ما تشاؤون الا ان شاء اللہ, اے کائنات کے لوگوں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہوگا وہی جو وہ چاہے گا, اس لیے کہ وہ مرضی کا مالک ہے, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ با اختیار ہے, وہ قوت والا ہے, قدرت والا ہے, طاقت والا ہے. تو مکر بھی کرو گے تو مکر کرنے اس کو بھی آتے ہیں. قرآن کہتا ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, چالے انہوں نے بھی چلی اور گوٹ اللہ نے بھی پھینکی اور اللہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا, اس لیے کہ وہ بہترین چال چلنے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح بھی نعوذ باللہ من ذالک, انسان ولی ہو انسان گناہگار ہو, اللہ کو شکست نہیں دے سکتا, اس لیے کہ عقل اس کے قبضے میں ہے, طاقت اس کے قبضے میں ہے. آج یہ ہاتھ کام کر رہا ہے, اٹھتا ہے, جھکتا ہے, وزن اٹھاتا ہے, سارے کام کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے, یہ اگر اٹھا ہے تو اٹھا ہی رہے, اس کو نیچے نہ آنے دے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے, اگر جھکا ہے تو جھکا رہے, اس کو اوپر نہ آنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سفر فرما رہے ہیں, راستے میں ایک شخص ملتا, وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, ابو داؤد کی روایت, بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے پی رہا. اللہ کے رسول نے اسے نصیحت کی, فرمایا قل بیمینک, ارے دائیں سے کھا, اس لیے کہ مومن دائیں سے کھاتا ہے دائیں سے پیتا ہے. ان شیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ, شیطان دائیں سے کھاتا ہے دائیں سے پیتا ہے, تو دائیں سے کھا. اب اس کو تھوڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو اتنا ہی مسئلہ معلوم نہیں. ہمارے ہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے, اگر 10 آدمیوں کے بیچ میں اگر کوئی آ کر کے کوئی مسئلے کی بات بتا دے تو لوگ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گئی. اب اللہ کے رسول نے اسے بتایا کہ دائیں سے کھا, اس نے جھٹ سے کہہ دیا اللہ کے رسول میرا دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ میری غلطی ہے, کہا کہ دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. صحابہ کہتے ہیں وہ دن تھا اور اس کے بعد زندگی بھر وہ دایاں ہاتھ سے کبھی کام نہیں کر سکا, اس لیے کہ ساری طاقتیں اس کے دست قدرت میں, ایک غلطی پر پکڑ لے اور ہمیشہ کے لیے محتاج بنا دے, اور ایک ہی نیکی پر خوش ہو جائے اور ساری زندگی کے گناہ بخش دے, وہ مرضی کما لے. تو ولی اللہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, اور ولی اللہ کی شان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی, رضی اللہ عنہم و رضوا, وہ چاہے 1400 سال بعد زندگی گزارے اگر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ کی نظر میں محبوب ہے, اللہ کی نظر میں پسند ہے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو لوگ نیکی کرتے ہیں. مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو چکا, میں اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو میں
انشاءاللہ العزیز کوئی وضاحت طلب ہو تو نماز کے بعد آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اس موضوع سے متعلق کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس قدر اہمیت دی, اس کے باوجود مکہ کے پورے 13 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صحابہ کرام پر نماز کو فرض نہیں کیا, بلکہ بنیاد جو تھی کہ ایک مسلم کی فکر کیا ہونی چاہیے, سوچ کیا ہونی چاہیے, اس کی تعمیر ہوتی تھی. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو پھر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی. اب دیکھنا یہ ہے, ہمارے ہاں چند رسمی ادائیں ہیں جن کو ہم نماز کا نام دیتے ہیں. ہاتھ کانوں یا کندھوں کے برابر تک اٹھا کر سینے پر باندھ لینا, گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا, زمین پہ ہاتھ رکھ کے پیشانی زمین پہ رکھ کے سجدہ کر لینا, یا گھٹنے یا ران پر ہاتھ رکھ کے کادے میں بیٹھ جانا, ان 4-5 حرکات و سکنات کو ہم نماز سمجھتے ہیں. اور اسی طرح کر لینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, رفع الیدین بھی کرتا ہے, آمین بھی صحابہ کرام کی طرح کہتا ہے, اور موقع لگے تو جہاد میں بھی چلا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دل میں ارادہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ مسلمان بھی کہلاتا ہے, رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں. یعنی جو دوزخ کا بالکل جسے آپ گٹر سمجھ لیں دوزخ کا, کہ جہنمیوں کی جو گلنے سڑنے کے بعد ان کے جسم کا پانی رس رس کے جو نیچے جمع ہوتا ہے وہ اسفل ہے دوزخ کا. تو فرمایا منافق اس طبقے میں ہوگا, وہ ٹھکانہ ہے عبداللہ بن ابی کا جس کے منہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب مبارک ڈالا, اپنا کرتا بطور کفن کے پہنایا, خود اس کا جنازہ پڑھایا, قبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم, اے نبی اگر تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرے, او لا تستغفر لہم, یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, ان تستغفر لہم 70 مرتن, اگر تو 70 دفعہ بھی دعا کرے اس کے لیے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا. صرف یہ کہ معاف نہیں کرنا بلکہ کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر, آج کے بعد ایسے لوگوں کی کبھی تو نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور کبھی ان کی قبر پہ آ کے نہیں ٹھہرنا. جس طرح آج ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ دعائے مغفرت کر رہے ہو, آج کے بعد ایسے لوگوں کی قبر پر کبھی نہیں آنا اور ایسے لوگوں کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ منع فرما دیا. حالانکہ نماز جس کو ہم نماز سمجھتے ہیں یہ چیز اس کے اندر موجود تھی, پھر یہ نماز اسے دوزخ سے کیوں نہیں بچا سکی؟ تو نماز کے ساتھ ساتھ مقصدیت جو ہے, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آیا والدین نے بچپن سے عادت ڈال دی ہے, اس عادت کی وجہ سے پڑھتے ہیں, یا جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں سارے دیندار قسم کے لوگ داڑھی والے رہتے ہیں, مارکیٹ والے بھی سارے داڑھی والے ہیں, اڑوس پڑوس والے, اب یار اذان ہوئی یہ بھی جا رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں, احمد بھی جا رہا ہے, اجمل بھی جا رہا ہے, سلیم بھی جا رہا ہے, اب وہ بولیں گے یہ خلیل بیٹھا ہوا ہے, چلو یار سارے جا رہے ہیں, چلو ہم بھی ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل جانتا ہے یہ دکان سے اٹھ کر مسجد میں کیوں آیا ہے, وہ دکان سے اٹھ کر مسجد میں کیوں آیا. بعض دفعہ ایسے بھی مواقع آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جہاد پر گئے اور جہاد پر جانے کے باوجود انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور وہ ایسے آ گئے, نہ اجر ملا, نہ ثواب ملا, نہ رب کی رضا ملی, اور کچھ لوگ جہاد میں نہیں جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر صحابہ کرام سے فرمایا کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس غزوے میں شریک نہیں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے ساتھ شریک رکھا ہوا ہے، یعنی اجر میں، ثواب میں. کیوں؟ صرف ان کے دلی اخلاص، دلی چاہت اور دلی نیت اور شوق کی بنیاد پر. وہ کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ضعیفی کی وجہ سے وہ رہ گئے اور وہاں نہیں جا سکے. اب ایک شخص دکان سے اٹھ کر مسجد میں آیا ہے، وہ اجر سے خالی جا رہا ہے، اور ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور گھر میں نماز ادا کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی اجر دے رہا ہے. یہ فرق کس بات کا؟ محض یہ اٹھنا بیٹھنا، سجدے کر لینا، رکوع کر لینا، قبلے کی طرف منہ کر لینا، سینے پر ہاتھ باندھ لینا، نماز کے بعد رسمی طور پر ہاتھ اٹھا لینا، کچھ دو چار الفاظ کہے، رٹے رٹائے، اور پھر اس طرح منہ پہ ڈال لینا، اور پھر جوتا اٹھا کے چل دینا، پھر وہی دکان، اور پھر وہی جھوٹ، پھر وہی کاروبار میں وہی غلط بیانیاں، وہی منافع پہ غلط چیزیں، وہی سود خوری، وہی رشوت، وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اور نماز ہمیں ان چیزوں سے روک نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہے ہماری نماز وہ نماز نہیں ہو رہی جو نماز قرآن کہتا ہے.